بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب مطالعہ پاکستان برائے جماعت نویں دسویں سن ٹیکسٹ بک بورڈ ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ کتاب اسفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 13 سے سنتے ہیں. نمبر 6 میں نمبر 4 حب الوطنی. کسی بھی شخص کی اپنے وطن سے محبت اور اس کے لیے قربانی کا اندرونی جذبہ اور خلوص حب الوطنی کہلاتا ہے. کسی آزمائش کے وقت یا آزادی کو اگر خطرہ ہو تو اس وقت لوگ اپنے قومی کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں. بھارت کے خلاف 1965 کی جنگ کے دوران پاکستانیوں نے حب الوطنی کے جذبے کا زبردست مظاہرہ کیا تھا، جو دراصل ان کے قومی کردار کا مظہر تھا. نمبر 6 میں نمبر 5 محنت اور مشقت. قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب اس کے افراد سخت محنت اور مشقت کرتے ہیں. اس کے لیے احساس فرشناسی کی ضرورت ہوتی ہے. ترقی یافتہ اقوام اس لیے خوشحال اور ترقی یافتہ بن سکی ہیں کیونکہ ان کے عوام میں شدید احساس فرشناسی اور ذمہ داری پایا جاتا ہے. کسی بھی ملک کے وسائل اس کے افراد کی سخت محنت کی بدولت ہی ترقی اور خوشحالی کا روپ دھارتے اور نشو نما پاتے ہیں. نمبر 6 میں نمبر 6 قومی مفاد. کسی بھی شخص کے ذاتی کردار کو لازماً قومی مفاد کی برتری اور فوقیت کی عکاسی کرنا چاہیے، اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اسی مرحلے سے ایمانداری، دیانتداری اور سپردگی کی صفات اور خوبیاں پھیلتی ہیں. صرف وہی اقوام زندہ و پائندہ رہتی ہیں جن کے افراد اپنے قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں. مشق الف منرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. نمبر 1 کسی نظریے کے ماخذ کیا ہوتے ہیں. نمبر 2 کسی قوم کے لیے نظریہ کیوں اہم ہوتا ہے. نمبر 3 اسلام میں جمہوریت کے اصول بیان کیجیے. نمبر 4 نظریے میں قومی کردار کا کیا مقام ہے. نمبر 5 نظریے پاکستان کے بارے میں قائد اعظم کے ارشادات کا جائزہ لیجیے. نمبر 6 کیا نظریے پاکستان کے بارے میں علامہ اقبال کا کوئی بیان تھا. نمبر 7 کسی نظریے میں کیا کیا چیز شامل ہے. بے خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجیے. نمبر 1 نظریے پاکستان کی اساس ڈیش پر ہے. نمبر 2 اسلام سب سے زیادہ جمہوری ڈیش ہے. نمبر 3 چیزوں کو ان کے درست مقام پر ترتیب دینا ڈیش کہلاتا ہے. نمبر 4 علامہ اقبال نے ڈیش کے مقام پر ڈیش میں اپنے صدارتی خطبے میں نظریہ پاکستان کے بارے میں بیان دیا. نمبر 5 قائد اعظم نے فرمایا کہ ڈیش اور ڈیش دو مختلف معاشرتی نظام ہیں. نمبر 6 ایمان کی بنیاد اللہ کی ڈیش اور ڈیش پر ہے. نمبر 7 اخوت کے معنی ہیں ڈیش. نمبر 8 کردار عادات و اطوار کا ڈیش ہے. نمبر 9 اسلامی نظریے کے ذرائع ڈیش اور ڈیش ہیں. دوسرا باب صفحہ نمبر 15 تشکیل پاکستان میکنگ آف پاکستان. نمبر 1 برصغیر میں تحریک احیاء اسلام. برصغیر پر مسلمانوں نے 1000 سال سے زیادہ حکمرانی کی، لیکن جب انہوں نے اسلام کے سنہری اصولوں سے انحراف کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ ان کا زوال شروع ہو گیا. برصغیر کے مسلمانوں کے حالات خراب تر ہوتے چلے گئے. بے شمار دینی علماء اور شخصیات نے برصغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے احیاء کے لیے اصلاحی تحریکوں کا آغاز کیا. برصغیر کے مسلمانوں میں اسلامی روح بیدار کرنے کے لیے ان کی جد و جہد کو تحریک احیاء اسلام کہتے ہیں. ان میں منرجہ ذیل تحریکیں بہت نمایاں ہیں. ان کے نتیجے میں برے صغیر کے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی۔ نمبر ایک میں نمبر ایک، شاہ ولی اللہ کی تحریک۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین تھا، مگر اپنی روحانی صفات کی وجہ سے ولی اللہ کہلاتے تھے۔ وہ 21 فروری 1703 کو دہلی کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شاہ عبد الرحیم تھا، جو ایک معروف عالم اور دینی رہنما تھے۔ 15 سال کی عمر میں شاہ ولی اللہ نے دینی تعلیمات کے تمام بڑے شعبوں میں اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ 17 سال کی عمر میں اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اپنے والد کے جانشین ہوئے اور مدرسے کے شیخ نامزد ہو گئے۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد برے صغیر طوائف الملوکی اور افراتفری کا شکار ہو گیا۔ اس کی نمایاں وجہ مسلمانوں کی اخلاقی و مذہبی پستی اور گراوٹ تھی۔ شاہ ولی اللہ نے بہت باریک بینی سے ان عوامل کا تجزیہ کیا جو مسلمانوں کے زوال کا باعث بنے تھے، اور اس نتیجے پر پہنچے کہ غیر مسلموں کے اثرات کی بدولت اسلامی روح، جذبہ اور اقدار تباہ ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کی فوجی قوت تباہ ہو چکی تھی۔ دہلی سے آگرہ تک کے علاقے میں مسلمان جٹوں اور مرہٹوں کی قبائلی طاقت کے رحم و کرم پر تھے۔ شاہ ولی اللہ نے اندازہ لگا لیا کہ اگر مسلمان اسلامی طرز زندگی کی پیروی نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ اپنے مقام سے گرتے چلے جائیں گے۔ ان حالات میں انہوں نے برے صغیر میں اسلامی تعلیمات اور اقدار کے احیاء کی منصوبہ بندی کی۔ شاہ ولی اللہ نے اس وقت کے مغل شہنشاہ، حیدرآباد دکن کے نظام، روہیلا سردار، حفیظ الملک اور نجیب الدولہ کو خطوط لکھے اور انہیں برے صغیر میں مسلم معاشرے کی زبوں حالی کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے افغانستان کے حکمران احمد شاہ عبدالی کو بھی خط لکھا اور درخواست کی کہ وہ مرہٹوں کے ظلم و ستم سے ہندوستان کے مسلمانوں کو نجات دلائیں۔ اس کے جواب میں احمد شاہ عبدالی نے 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہٹوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس شکست کے بعد مرہٹے پھر کبھی نہیں سنبھل سکے۔ شاہ ولی اللہ کی انتہائی اہم خدمت یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ اس سے لوگوں کو قرآن سمجھنے میں بہت مدد ملی۔ اس کے بعد ان کے صاحبزادوں اور دیگر افراد نے اس کے اردو ترجمے بھی کیے۔ انہوں نے حدیث، فقہ اور تفسیر پر کتابیں لکھی۔ ان کی کتابوں میں سب سے مشہور و معروف کتاب حجت اللہ بالغہ ہے۔ ان کی تصنیف کا پیغام یہ ہے کہ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے جو تمام انسانیت کے لیے ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ 10 اگست 1762 کو شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے صاحبزادے اور جانشین شاہ عبدالعزیز نے دہلی میں مدرسہ رحیمیہ سے شاہ ولی اللہ کے مشن کو جاری رکھا۔ نمبر ایک میں نمبر دو، سید احمد شہید بریلوی کی تحریک۔ برے صغیر کی تاریخ میں سید احمد شہید تبلیغ اسلام اور برے صغیر کی بدی کی قوتوں کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے بہت مشہور و معروف ہیں۔ سید احمد شہید 1786 میں رائے بریلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے صرف معمولی تعلیم حاصل کی، کیونکہ آپ کا زیادہ رجحان فوجی تربیت کی جانب تھا۔ بعد میں آپ نے خود کو سماجی و معاشرتی خدمات کے لیے وقف کر دیا۔ آپ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے بہت متاثر تھے اور ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز کے پختہ پیروکار تھے۔ انہوں نے دینی تعلیم شاہ عبدالعزیز سے حاصل کی۔ سید احمد شہید کو برے صغیر میں مسلمانوں کے زوال کے بارے میں شدید تشویش تھی۔ وہ برے صغیر میں اسلام کی برتری اور اقتدار اعلیٰ کا احیاء چاہتے تھے۔ سید احمد اور ان کے رفقاء برے صغیر میں اسلامی ریاست کے قیام کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بت پرستی اور شرک کے خلاف ایک زبردست مہم کا آغاز کیا اور مسلمانوں کو اللہ کی توحید کا درس دیا۔ یہ مہم تحریک مجاہدین کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ سید احمد شہید کی تعریف کے مقاصد حسب ذیل ہیں: الف، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنا، بے، اسلامی تعلیمات کی احیاء، جیم، اسلامی اصولوں کے مطابق برصغیر میں ایک ریاست قائم کرنا، دال، مسلمانوں کو ایسے اعمال و افعال اور خیالات سے بچانا جو اسلامی اقدار کے منافی ہوں۔ ہے جہاد کی تبلیغ کرنا، کیونکہ بدی کی قوتوں سے چھٹکارا پانے اور آزادی کا حصول مسلح جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلامی اقدار اور روایات کے احیاء کے لیے سید احمد شہید پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے سے سکھوں کا اقتدار ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پنجاب اور سرحد میں جہاد کا آغاز کر دیا۔ بدی کی قوتوں کے خلاف جہاد میں شاہ اسماعیل شہید اپنے 6,000 پیروکار کے ساتھ سید احمد کے ساتھ شریک ہو گئے۔ سید احمد نے دہلی اور پنجاب کے کئی علاقوں کا دورہ کیا، جہاں ایک کثیر تعداد میں ان کے پیروکار ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ وہ 1826 میں سندھ آئے اور پیر بگاروں کو مدد کے لیے درخواست کی، جس نے اپنے جانسار مریدوں کو ان کے لشکر میں شامل ہونے کا حکم دیا، جنہیں حر کہتے ہیں۔ سید احمد اپنے اہل و عیال کو پیر بگاروں کی حفاظت اور سپردگی میں دیکھ کر خود جہاد پر روانہ ہو گئے۔ سید احمد شہید دسمبر 1826 میں نوشہرہ شمال مغربی سرحدی صوبہ پہنچے اور اسے اپنا مرکز اور صدر مقام بنا لیا۔ سکھوں کے خلاف پہلی جنگ 21 دسمبر 1826 کو اکوڑا کے قریب لڑی گئی، جس میں سکھوں کو شکست ہو گئی۔ سکھوں کے خلاف دوسری جنگ حضرو کے مقام پر لڑی گئی، اس میں بھی مسلمان فتح یاب رہے۔ ان فتوحات سے پٹھانوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہوئی اور وہ بھی تحریک جہاد میں شامل ہو گئے۔ مجاہدین کی تعداد 80,000 تک پہنچ گئی۔ سید احمد کو امیر المومنین کا منصب دے دیا گیا اور سید احمد شہید کے فتح کیے ہوئے علاقوں میں اسلامی قوانین نافذ کر دیے گئے۔ ابتدا میں تحریک جہاد بہت کامیابی سے جاری تھی، لیکن فوراً ہی سید احمد کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ کچھ قبائلی سرداروں نے آپ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ 1780 تا 1839 نے سردار یار محمد اور اس کے بھائی سلطان خان کو رشوت دی کہ وہ سید احمد کے خلاف کے خلافت کے خلاف سازش کریں۔ سرداروں کی نافرمانیوں کی وجہ سے سید احمد بہت نا امید اور مایوس ہو گئے۔ سید احمد نے بالاکوٹ کو اپنا نیا صدر مقام بنا لیا۔ انہوں نے مظفر آباد سے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہاں مجاہدین اور سکھوں کے درمیان سخت مارکارائی شروع ہو گئی۔ مسلمان بڑی بہادری اور جرت سے لڑے، لیکن 6 مئی 1831 کو سید احمد اور ان کے جانساروں کو شہید کر دیا گیا۔ ہزاروں مجاہدین میں سے صرف 300 زندہ بچے، اور اس طرح سید احمد شہید کی خلافت ختم ہو گئی اور اسلامی ریاست قائم کرنے کا ان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ لیکن اسلامی معاشرے اور ریاست کے احیاء کے لیے عظیم جدوجہد اور کوششوں کے حوالے سے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے نام ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ دونوں رہنماؤں کو بالاکوٹ کے نزدیک دفن کیا گیا۔ نمبر 1 میں نمبر 3، فرائضی تحریک۔ برصغیر میں اسلامی فکر کی شمع کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے احیائی تحریکوں کے آغاز کرنے والے سب سے نمایاں مسلحین میں حاجی شریعت اللہ کا نام سر فہرست ہے۔ وہ 1761 میں فرید پور بنگال میں پیدا ہوئے۔ بہت کم عمری میں آپ مقدس شہر مکہ روانہ ہو گئے، جہاں آپ نے 20 سال قیام کیے اور دینی تعلیم حاصل کی۔ 1802 میں اپنے آبائی وطن واپس آئے۔ دینی معاملات میں اپنے اہل وطن کی انتہائی خستہ اور ناگفتہ حالت دیکھ کر آپ کو شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے بنگال کے مسلمانوں کو غیر مسلم رسم و رواج سے چھٹکارا پانے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت پر زور دیا، اور ان اسلامی احکامات کو انہوں نے فرائض کا نام دیا۔ اسی لیے اسلامی اصولوں کے لیے ان کی تبلیغ و تلقین اور مسلمانوں کے لیے اصلاحی تحریک فرائضی تحریک کہلاتی ہے۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد ان اسلامی رسم و رواج اور روایات کو مٹانا اور ختم کرنا تھا جو بنگالی مسلمانوں میں سرایت کر گئی تھی، اور اس نے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق صراط مستقیم پر لانے میں بڑی مدد کی۔ ابتدا میں انہیں بہت مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آہستہ آہستہ ان کی تحریک نے بنگالی مسلمانوں میں خود اعتمادی کا جذبہ بیدار کر دیا۔ حاجی شریعت اللہ کے انتقال 1840 کے بعد ان کے فرزند محمد محسن عرف ددو میاں فرائضی تحریک کے رہنما بن گئے اور انہوں نے اس کو مزید مؤثر بنا دیا۔ انہوں نے مسلمان کسانوں اور مزارعین کے ہندو زمینداروں کے ظلم و ستم اور چیرہ دستیوں کے خلاف جمع کیا۔ محمد محسن کی کوششوں کے نتیجے میں بنگال کے مسلم مزارعین ہندو زمینداروں اور جاگیرداروں کے بہیمانہ تسلط سے آزاد ہو گئے۔ وہ بنگال کے مسلمان مزارعین کے حقوق کے عظیم علمبردار بن گئے۔ برطانوی اور ہندو تاجر اور زمیندار ان کے خلاف ہو گئے، لیکن انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک اپنا مشن جاری رکھا۔ فرائضی تحریک کے نتیجے میں بنگالی مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی حالت بہت بہتر ہو گئی اور بڑی حد تک مزارعین کے حقوق کا تحفظ ہو گیا۔ نمبر ایک میں نمبر چار، علی گڑھ تحریک۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے بر صغیر کی قیادت چھین لی تھی، اسی لیے وہ مسلمانوں کو اپنا سخت مخالف اور دشمن سمجھتے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمان انگریزوں کی چیرہ دستیوں اور صفاقیوں کا نشانہ بن گئے۔ مسلمانوں کو دینی و مذہبی، سیاسی، معاشرتی اور تعلیمی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اس سے مسلمانوں میں خوف و ہراس اور بدلی پھیل گئی۔ دوسری جانب ہندوؤں نے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اور زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کرنے لگے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان 1817 تا 1898 نے برصغیر کے مسلمانوں کے رہنما اور قائد کے فرائض سنبھال لیے۔ انہوں نے مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کا آغاز کیا۔ ان کی تحریک علی گڑھ تحریک کہلاتی ہے۔ اس تحریک کے اصل مقاصد حسب ذیل ہیں: الف، عمومی بیداری اور شعور۔ سر سید احمد خان نے برصغیر کے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ جان لیں کہ ان کا سنہرا دور گزر چکا ہے اور اب ان پر انگریز حکومت کر رہے ہیں اور انہیں اس عرضی اور معروضی حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ ماضی میں رہنے کے بجائے وہ اپنے حال پر نظر رکھیں اور مستقبل کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ اس طریقے سے سر سید نے مسلمانوں کی اکثریت کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ بے، انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی تعلقات کا قیام۔ سر سید احمد نے انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی اور دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے انگریزوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 1857 کی جنگ کے صرف مسلمان ہی ذمہ دار نہیں تھے، ہندو اور ہندوستان کی دوسری اقوام نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے سر سید احمد نے ایک کتابچہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے تحریر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے 1857 کی جنگ کے مندرجہ ذیل حقیقی وجوہات کی نشاندہی کی: الف، برطانوی حکومت کی کارکردگی عوام کی توقعات سے بہت پست تھی اور اس وجہ سے عوام سخت برہم تھی۔ بے، حکومت مسائل عوام کے مسائل کو سمجھنے میں ناکام ہو گئی کیونکہ حکمرانوں اور محکوموں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جیم، حکومت کے پاس عوام کی فلاح و بہبود کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ عوام عام طور پر اور مسلمان خاص طور پر بہت زیادہ غریب ہو گئے تھے۔ دال، حکومت نے ایسے قوانین اور ضوابط نافذ کر دیے تھے جو برصغیر کے عوام کے رسم و رواج اور روایات کے منافی تھے۔ ہے، حکومت کے انتظامی نظام میں سماج دشمن اور ناپسندیدہ عناصر موجود تھے اور ان عناصر نے عوام میں بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے عوام اور انگریزوں کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا کی جائے۔ جیم، جدید تعلیم کے لیے ترغیب و تحریک۔ سر سید احمد خان کو پورا یقین تھا کہ جب تک برصغیر کے مسلمان تعلیم حاصل نہیں کریں گے اور سائنسی علوم نہیں سیکھیں گے اس وقت تک وہ پسماندہ رہیں گے اور برصغیر کی دیگر غیر مسلم اقوام سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ انگریزی زبان سیکھنے میں دلچسپی ظاہر کریں تاکہ سائنسی علم سے فیضیاب ہو سکیں اور اس کا ماخذ علوم کی مغربی شاخیں تھا۔ دال، غیر متنازع اور عدم تشدد کی سیاست۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ خود کو اس وقت تک سیاست سے الگ رکھیں جب تک مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم نہیں ہو جاتے۔ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنے پر اپنی توجہ مبذول رکھیں اور سیاسی رساکشی سے دور رہیں۔ علی گڑھ تحریک کی امتیازی خصوصیت۔ علی گڑھ تحریک جلد ہی ایک جامع اور مربوط تحریک بن گئی، جہاں سے برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کا آغاز ہوا۔ بے شمار اہم شخصیات، مثلا نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا چراغ حسن نے علی گڑھ تحریک کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ علی گڑھ تحریک کی ایک اہم اور امتیازی خصوصیت حسب ذیل ہے۔ نمبر ایک، تعلیمی سرگرمیاں۔ سر سید احمد اس نظریے کے حامی تھے کہ جدید تعلیم کا حصول ہندوستان میں مسلم معاشرے کی ترقی اور فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ جدید علم سیکھیں۔ اس لیے اولاً انہوں نے 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، بعد میں اس کو علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مغربی کتب کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے۔ اس کے بعد سر سید کیمبرج یونیورسٹی کی طرز پر علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا، جس کو بعد میں کالج کی سطح تک بڑھا دیا۔ اس کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج، ایم اے او کالج رکھا گیا۔ سر سید احمد نے مسلمان نوجوان نسل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ انگریزی زبان سیکھیں، تاکہ جدید سائنسی علوم کا حصول آسان ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اردو زبان کے فروغ میں بھی مدد ملی۔ نمبر دو، سماجی سرگرمیاں۔ 1857 کی جنگ آزادی مسلمانوں کے لیے ناقابل بیان نفرتوں، انتقامی کاروائیوں اور اذیتوں کا سبب بنی۔ ان کو معاشی اور اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچا۔ ان کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کے منصب اور اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے سر سید نے منرجہ ذیل اقدام کیے۔ نمبر ایک، اسباب بغاوت ہند اور ہندوستان کے وفادار مسلمان نامی کتاب سے تحریر کر کے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان خیر سگالی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں کے خلاف معاہدانہ اور صفاکانہ اقدامات کم ہو گئے۔ نمبر دو، مسلمانوں پر ملازمتوں کی پابندیاں نرم کر دی گئیں۔ نمبر تین، جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی جو جائیدادیں اور ملکیتیں چھین لی گئی تھیں وہ لوٹا دی گئیں۔ نمبر چار، ترقی و فروغ کے مختلف پروگراموں میں مسلمانوں کو شامل کیا گیا۔ مختصر یہ کہ سر سید کی علی گڑھ تحریک برصغیر میں مسلمانوں کے لیے طاقت اور قوت کا ذریعہ بن گئی، اور اسی نے دو قومی نظریے کی بنیاد فراہم کی۔ نمبر دو، دو قومی نظریے کا ارتقاء۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ متحدہ ہندوستان، جنوبی ایشیا میں دو بڑی قومیں رہتی ہیں، یہ قومیں ہندو اور مسلم ہیں۔ یہ دونوں قومیں سینکڑوں سال تک ایک دوسرے کے ساتھ رہی ہیں، لیکن اپنے مخصوص اور منفرد مذہبی اور معاشرتی نظاموں کی وجہ سے باہم ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو سکیں۔ ابتدا میں سر سید نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی اختلافات مٹانے اور ان میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی۔ مسلم تعلیمی اداروں میں ہندو طلباء کو داخلے دیے گئے اور ہندو اساتذہ کا تقرر کیا گیا۔ لیکن سر سید کو اس وقت سخت مایوسی ہوئی جب ہندوؤں نے اردو کے مقابلے میں ہندی زبان کے فروغ کے لیے مہم چلائی۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ ہندی اور اردو کے اس تنازع نے سر سید کے ذہن کو بدل کے رکھ دیا، اور پھر انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر اپنی سیاسی حکمت عملی استوار کی۔ یہ دو قومی نظریے کی ابتدا تھی۔ سر سید پہلے مسلمان رہنما تھے جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے قوم کی اصطلاح استعمال کی۔ کیونکہ ان کا مذہب جدا تھا، ان کی اپنی مخصوص اور منفرد تہذیب و ثقافت تھی، ان کا فلسفہ، ثقافت، اخلاقی اقدار اور معیشت بالکل جدا گانا تھی۔ سر سید احمد کے بعد برصغیر کے کئی رہنماؤں، مثلا مولانا عبدالحلیم شرر، مولانا محمد علی جوہر، چودھری رحمت علی، علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے درست طور پر یہ اعلان کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا، نہ ہندوستان ایک ملک ہے اور نہ ہی اس کے باشندے ایک قوم، یہ ایک بر صغیر ہے جس میں کئی اقوام رہتی ہیں، ان میں ہندو اور مسلم دو اہم اقوام ہیں۔ قائد اعظم کی بے شمار تقریر اور بیانات میں اس امر پر زور دیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک اقلیت نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ایک قوم ہے۔ ان کا اصرار تھا کہ بر صغیر کے سیاسی تعطل ڈیڈ لاک کا منصفانہ حل صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو بحیثیت ایک علیحدہ قوم تسلیم کیا جائے۔ ہندوؤں کے یہ عزائم بہت واضح تھے کہ وہ اپنی اکثریت کی بنیاد پر مسلمانوں پر برتری اور فوقیت حاصل کر لیں، وہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں مسلمانوں کو پسماندہ رکھنا چاہتے تھے۔ دوسری جانب مسلمان بحیثیت قوم اپنے علیحدہ وجود اور شناخت کے بارے میں اس قدر پختہ اور بے لچک ہو چکے تھے اور اپنے لیے ایک علیحدہ مادر وطن چاہتے تھے۔ ہندو مسلم تنازع سے انگریز سخت الجھن میں تھے اور اس مسئلے کا سیاسی حل چاہتے تھے۔ دسمبر 1885 میں ایک انگریز اے او ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت قائم کی تاکہ لوگوں کو اپنے خیالات اور جذبات کے اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم مل جائے اور وہ انگریزوں سے نہ الجھیں۔ ہندوؤں کی ایک کثیر تعداد نے اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی اور جلد ہی ہندوؤں کی جماعت بن گئی۔ سر سید احمد نے مسلمانوں کو کانگریس سے علیحدہ رہنے کا مشورہ دیا کیونکہ وہ ہندوؤں کے خود غرضانہ عزائم سے آگاہ ہو گئے تھے کہ وہ انگریزوں کے ملک چھوڑ جانے کے بعد بر صغیر میں ہندو حکومت قائم کر کے مسلمانوں کو اپنا زیر نگی بنانا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام۔ دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں سالانہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اختتام پر بر صغیر کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے مسلم زعما نے ایک اجلاس میں شرکت کی جو ڈھاکہ کے نواب سلیم اللہ نے خصوصی طور پر بلایا تھا۔ اس اجلاس میں دوسری باتوں کے علاوہ تقسیم بنگال سن 1905 کے خلاف چلائی گئی ہندوؤں کی تحریک کا بھی تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور یہ طے پایا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ایک منظم سیاسی جماعت تشکیل دی جائے جو ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ اس اجلاس کی صدارت نواب وقار الملک نے کی اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور دیگر علماء اور نمایاں رہنماؤں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ 30 دسمبر 1906 کو ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے نام سے تشکیل دی گئی۔ علی گڑھ کو اس کا صدر مقام بنایا گیا اور جلد ہی سر آغا خان سوم آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر اور سید علی حسن بلگرامی کو سیکرٹری جنرل منتخب کیا گیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے اغراض و مقاصد۔ نمبر 1، برطانوی حکومت اور مسلمانوں کے درمیان غیر سگالی کے جذبات اور دوستانہ تعلقات قائم کرنا اور انگریزوں کے ذہن سے مسلمانوں کے خلاف شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا۔ نمبر 2، مشترکہ فلاح و بہبود کے لیے بر صغیر کی دوسری اقوام اور سیاسی جماعتوں سے تعلقات استوار کرنا۔ نمبر 3، حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں کا تعاون حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنا۔ آزادی کی جد جہد میں مسلم لیگ کا کردار۔ 1906 میں مسلم لیگ کی تشکیل کے بعد ہی سے اس نے جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کی شکل اختیار کر لی جہاں سے وہ اپنے حقوق اور انگریزوں سے حصول آزادی کے لیے جد جہد کر سکتے تھے۔ مسلم لیگ کی یہ جد جہد بے شمار مشکلات سے گزری۔ مسلم لیگ کے کردار کو مختصراً ذیل کے مطابق بیان کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، حقوق کا تحفظ۔ ایک نمائندہ سیاسی جماعت کے طور پر قیام کے فوراً بعد مسلم لیگ کا فوری ہدف یہ تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدام اٹھائیں اور حکومت کو ان کے مسائل اور مطالبات سے آگاہ کیا جائے۔ ایک جانب مسلم لیگ نے انگریزوں کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے ہندوؤں کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملانے اور تعاون کرنے میں انتہائی متوازن رویہ اختیار کیا اور دوسری جانب اس نے مسلمانوں اور برطانوی سرکار کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کی۔ کتاب کا پارٹ نمبر 2 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 3 میں سماعت فرمائیں۔